الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ بیان ہو رہا ہے کہ گناہوں سے بچے، آخرت کی تیاری کرے اور دنیا کو سمجھے کہ یہ عارضی قیام کی جگہ ہے، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے اور قبر کی منزل کو بھی یاد رکھے. اس سلسلے میں گزشتہ جمعے کو آپ حضرات مضمون سن چکے ہیں، اس کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں. غرق دریا میں گناہوں کے بھلا تو رہے گا کب تلک مجھ کو بتا، گوشت جان سے ام غفلت نکال، جد امجد کا تو سن پھر مجھ سے حال. یعنی کان سے روئی نکال لے اور بات غور سے سن لے. حضرت آدم کے دادا سب کے تھے اور خلیفہ تھے خدا کے، جان لے. اور فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، دی خدا نے رہنے کو جنت میں جا. ایک گناہ کے کرتے ہی ان کو کہا، مجرم و مسلم نکل اب یہاں سے جا. ایک گناہ کے ساتھ آدم کو نکال، حق نے جنت سے دیا پھر دور ڈال. جو کرے صدہ گناہ شام و سحر، کس طرح جنت میں ہو اس کا گزر. اے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو آدمی غفلت میں نہ رہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بات کے خلاف ہونے کی بنا پر جنت کی نعمتوں سے محرومی ہوئی، دنیا میں بھیج دیے گئے، اور یہاں دنیا میں جو رات دن گناہوں میں لگے رہے تو ان کا کیا حال ہوگا. فرماتے ہیں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے غفلت نازل ہوتی، غضب نازل ہوتا ہے، طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، رزق کم ہو جاتا ہے، خیر و برکت اڑ جاتی ہے، کال پڑ جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، بیماری ایسی پھیل جاتی ہے کہ ان کے بڑوں کے زمانے میں نہ آئی ہوں. اور جب لوگ کلم کلا برے کام کرنے لگیں گے، تولنے اور ناپنے میں کمی کرنے لگیں گے، تو قحط کی تنگی اور حاکموں کے ظلم میں پھنسیں گے. اور جب زکات دینا بند کر لیں گے تو ان پر رحمت کی بارش بند ہو جائے گی. اگر جانور نہ ہوتے تو بارش بالکل بند ہی ہو جاتی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زلزلہ آنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ اعلانیہ زنا کرنے لگیں گے اور شراب پینے لگیں گے اور باجے بجوانے لگیں گے اور برے کاموں کو اچھے کاموں کی طرح کھلم کھلا کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو آسمان پر غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم دیتا ہے کہ ان ظالم نافرمانوں کو ہلاک کر ڈال، تاکہ یہ نافرمانیت سے عبرت حاصل کر کے، عذاب سے عبرت حاصل کر کے نافرمانیت سے بات آئیں. اس طرح سے اللہ پاک ہلا ڈالتے ہیں اور مختلف عنوان کی تکلیفیں آ جاتی ہیں. ظالم کو ظلم کرنے کی سزا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. ظالم کو یہ سزا بھی کافی ہے کہ ظالم پر خدا کی لعنت برستی ہے. ظالم وہ آدمی ہے جو کسی کو ناحق ستائے، جان و مال، عزت و آبرو کا نقصان پہنچائے، زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، کسی کا کوئی حق دبائے. اس قسم کا ظلم اور حق جب تک معاف نہیں ہوتا کہ یا اس کو ادا کرے یا حق دار سے معاف کرائے تو آدمی اس وقت تک بری نہیں ہوتا. سے معافی ضروری ہے یا ادائیگی ضروری ہے؟ دیکھو شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ شہادت کی برکت سے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں, مگر لوگوں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں قیامت کے روز سب سے بڑا محتاج وہ ہوگا کہ نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ سب اچھے عمل لے کر آئے گا, مگر لوگوں کے حقوق بھی اس کے ذمے ہوں گے تو اس کی نیکیاں کچھ ایک حقدار کو مل گئیں اور کچھ دوسرے کو مل گئیں, اور سب کے حقوق ادا ہونے سے پہلے اس کی وہ سب نیکیاں ختم ہو گئیں, تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا, اور مظلوم یعنی ستایا ہوا قیامت کے روز حساب کے وقت ظالم کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا کہ آج خدا کے سامنے میرا اور تیرا انصاف ہے. بس خدا کے حکم سے مظلوم کو ظالم کی کل نیکیاں دے دی جائیں گی, اور ظالم ایسے مشکل وقت میں خالی ہاتھ رہ جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ذمے کسی کے تین پیسے ہوں گے قیامت کے روز اس کو تین پیسوں کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اس لیے ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ کسی کا حق اپنے ذمے نہ رکھے, نہ کسی پر ظلم کرے. یہاں آدمی اگر ان چیزوں کا احساس کر لیں تو اپنی عاقبت درست کر لیتے ہیں, اور جو بے حسی کا شکار رہتے ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاں انہوں نے تین پیسے کا ذکر فرمایا ہے. اس سے قبل بھی آپ کو یہ مضمون سنا چکا ہوں کہ ایک روایت میں دو پیسے, تین پیسے, ایک میں دو آنے, ایک میں چار آنے, تو غرض کے بتانا یہ ہے کہ معمولی سی رقم بھی اگر ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا, اور بدلہ بھی کتنا مہنگا ہے کہ 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں. مقبول نمازیں لے کر کہاں سے آئے گا آدمی, کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی نمازیں مقبول بھی ہیں کہ مسترد ہیں, اور اس طرح سے پھر اس کے ذمے جو گناہ لگ جائیں گے تو وہ کیسی شامت آئے گی کہ آدمی جہنم میں جلا کرے گا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کیوں ظلم پر باندھی کمر اے بے حیا, کچھ تو خوف کر دنیا سے کرنا ہے سفر, پھر گور ہی گھر بار ہے. اب زندگی کا راج ہے کرے جو کرنا آج ہے, جب مر گیا محتاج ہے پھر تو نہیں مختار ہے. حق کی عبادت کچھ نہ کی گور اپنی آتش سے بھری, دوزخ کی سیدھی راہ لی دہکا جہاں انگار سے. مت اور کا تو حق جھپٹ بے کر جو نہ حق مت جھپٹ, مت اور کا تو حق جھپٹ بے کر جو نہ حق مت جھپٹ, دل میں نرک کی نہ کپٹ اس سے خدا بیزار ہے. صحبت بری سے بھاگ تو غصے میں مت ہو آگ تو, باجے میں مت سن راگ تو شیطان کا یہ کار ہے. لوگوں پہ مت بوتان کر غیروں کا مت نقصان کر, کچھ دے کے مت احسان کر ایسا دیا بیکار ہے. مت کر امانت میں خلل یہ راہ ہرگز نہ تو چل, مت کر امانت میں خلل یہ راہ ہرگز تو نہ چل, اور نیک کر سارے عمل گر تجھ کو عقل عیار ہے. ہر ایک سے میٹھا بولیو بےحودہ لب مت کھولیو, تولے تو پورا تولیو فرمودہ اے غفار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پورا تولو, کر چاہے تو اپنا بھلا مت کر کسی کا تو برا, تیرا برا ہو برملا یہ پہلے بد کردار ہے. ہر ایک سے کر شرم و حیا یہ ہے طریق مصطفیٰ, بے شرم کا مرنا ہے بھلا گور اس کی پردہ دار ہے. پوجا نہ کی جو گور کی, غیبت نہ کی جو اور کی, عادت نہ کی جو چور کی, یہ تو برا اتوار ہے. مت جان اچھا آپ کو کر دور دل سے پاپ کو, آداب کر ماں باپ کو, پھر تو برخوردار ہے، جو چاہے تو حق کی رضا، مت کر نماز اپنی قضا، بے نمازوں کی یہ ہے سزا، لعنت گلے کی ہار ہے۔ اے بے نمازی بے خبر، تیری تو دوزخ ہے مقر، یعنی ٹھکانہ۔ فرما چکے خیر البشر، اللہ کا یہ اقرار ہے۔ اتنی نصیحت میں نے کی، کچھ تو نے بھی دل سے سنی، اس میں لگایا کچھ بھی جی، یعنی یہ کیا گفتار ہے۔ دنیا کو ہے آخر فنا، ہے دین کی یارو بقا، اس جا نہیں رہنا صدا، وہ سمجھے جو ہوشیار ہے۔ تو ہمیں آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا پوری طرح سے اہتمام جاری رکھنا چاہیے، اور ماضی کے اندر بھی جو تلقیاں ہوئی ہوں، حق تلفیاں ہوئی ہوں، ان کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کر لیں۔ کہ دوسری کتاب میں جو شام کو درس ہوتا ہے، اس میں سنا چکا ہوں کہ یہاں اس کا ازالہ آسان ہے، ممکن بھی ہے، آسان بھی ہے، اور اگلے جہان میں بہت مشکل بھی ہے اور بہت مہنگا بھی ہے۔ فرماتے ہیں مظلوم کی مدد کرنے کی بزرگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مظلوم کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا، ایسے حال میں کہ لوگوں کے قدم اس پر پھسلیں گے۔ مظلوم کی مدد کرنے والا پل صراط سے آسانی کے ساتھ پار ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جتنے قدرت ہوتے ہوئے بھی مظلوم کی مدد نہ کی تو قبر میں اس کے آگ کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظالم ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا اس طرح درست ہے کہ ظالم کو ظلم نہ کرنے دیں، اس میں ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد ہوگی۔ مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی بزرگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس بھائی میں ظلم کرے، نہ اس بھائی پر ظلم کرے، اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے بچائے گا، اور جو مسلمان بھائی اپنے بھائی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اور تم میں پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ فائدہ، قرآن و حدیث سے مسلمان بھائی کے یہ حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ جو بات اپنے لیے پسند نہ ہو، وہ کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرے، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے، اس کی چغلی نہ کھائے، اس کی غیبت نہ کرے، اس پر بہتان نہ لگائے، اس کا عیب تلاش نہ کرے۔ ظالم کو تلاش کرنا جائز ہے، اس کے عیب کو چھپائے، 3 نوں سے زیادہ اس سے بولنا نہ چھوڑے۔ اگر کسی شرع کی بات پر ناراضگی ہو تو جب وہ توبہ کرے پھر بولنے لگے، اس کو نفع پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرے اور چھوٹے کے ساتھ پیار سے پیش آئے، مسلمان سے خوش ہو کر ملے، بلا سخت عذر کے اس سے وعدہ خلافی نہ کرے، اس کے رتبے کے مطابق اس سے برتاؤ کرے۔ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں رنجش ہو جائے تو ان میں صلح کرا دے، صلح کرا دینے والے کو 10,000 نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر خدا نے دنیا کی کوئی عزت دی ہو تو اپنے بھائی مسلمان مظلوم غریب کی حاکموں سے سفارش کر دے اور اس کو ناحق کی تکلیف سے بچائے تو 70 حج نفلی کا ثواب پائے گا۔ آگے ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی اس کے آگے یا پیچھے تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف سے اس کو بچائے اور تکلیف دینے والے کو روک دے۔ اگر کوئی مسلمان بری صحبت میں پھنس جائے تو پیار اور محبت سے یا جس طرح کی قدرت ہو اس کو بری صحبت سے بچائے، غریب مسلمان سے ملنے جلنے میں ذلت نہ سمجھے۔ مسلمان بھائی جب ملے تو اس کو اتنا سلام کرے، السلام علیکم، وہ جواب دے وعلیکم السلام، اور جب مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، سلام کرنے والے پر 90 اور جواب دینے والے پر 10، اور مطابع کرنے پر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دونوں کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. جب مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے. اسی لیے اس بات کا بھی حکم ہے اور ترغیب دلائی گئی ہے کہ آدمی جب چھینک لے تو آہستہ سے الحمدللہ کہے تاکہ سننے والے کو کہ جب اگر الحمدللہ سن لے گا تو جواب دینا واجب ہو جائے گا, اس کو مجبور نہ کرے. اور اگر اس نے زور سے الحمدللہ کہہ لیا تو سننے والے کے ذمے واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. اور جب یہ زور سے یرحمک اللہ کہہ دے تو پھر جس نے چھینکا تھا وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اور چھینک کے لیے ہمیں آپ کو اگر نماز کی حالت نہیں ہے تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے چھینک آنے سے پہلے ناک میں ایک خلش ہوتی ہے, خراش سی ہوتی ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ چھینک آنے والی ہے, تو اس سے قبل ہی جلدی سے کوئی ایسا انتظام کر لیں, رومال وغیرہ ہو, تولیہ ہو, کپڑا ہو, کہ منہ پر اس کو رکھ لیں ناک اور منہ پر تاکہ آواز کم سے کم ہو جائے. خاص طور سے رات کو سوتے ہوئے اگر آدمی زور سے چھینکتا ہے تو گھر والے اٹھ جاتے ہیں, ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ جب گھر میں تشریف لاتے تھے رات کو بہت آہستگی سے دروازہ کھولا کرتے تھے اور ایسے آہستہ دروازہ کھولتے تھے کہ ام المومنین کی آنکھ نہ کھلنے پائے, اور بہت ہی آہستہ تھے کہ اگر جاگ رہی ہوں تو سلام کا جواب دے دیں سن لیں, اور سو گئی ہوں تو نیند میں خلل نہ آئے آہستگی سے سلام کرتے تھے. اتنا خیال کرتے تھے ام المومنین کا اور امہات المومنین کا, یعنی ساری بیویوں کا, جس کے پاس بھی باری ہوتی تھی اسی طرح سے بہت آہستگی سے داخل ہوتے تھے. ان کا کیا پوچھئے کہ جو اس طرح سے اڑوسیوں کو پڑوسیوں کو محلے داروں کو خوب ستاتے ہیں, رات رات بھر ریکارڈنگ کرتے ہیں, بڑے موذی ہیں وہ اور بڑے ظالم ہیں. ابھی تو مزہ آتا ہے ان کو ڈھول ڈپا پیٹنے میں اور ریکارڈنگ کرنے میں اور لوگوں کو ستانے میں جگانے میں, کل کو جب ان کی اچھی طرح سے چمڑی اترے گی اور کھچائی ہوگی تو جب انہیں عقل آ جائے گی کہ اب ہم کیا کریں بہت برے پھنسے. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کیا عالم ہے احتیاط کا, کہ اپنی بیوی کو بھی اتنی احتیاط کے ساتھ سلام کرتے تھے کہ جاگ رہی ہوں تو جواب دے دیں, سو گئی ہوں تو نیند خراب نہ ہو. ہمیں آپ کو بھی ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. تو چھینک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ کوشش کریں کہ آواز کم سے کم ہو جائے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کو کوئی جھٹکا نہ لگے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت زور کی آواز سے چھینکتا ہے تو پڑوسی چونک جاتے ہیں, اور بعض وقت اگر نماز میں ہو تو خلل بھی پڑ جاتا ہے, لیکن خود آدمی نماز کی حالت میں ہو تو ظاہر ہے کچھ کر نہیں سکتا, تو وہ بے بسی کا عالم ہے. میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا اور سنا بھی کہ چھینک آئی تو انہوں نے تکیے میں منہ دے دیا اگر لیٹے ہوئے, اور بیٹھے تھے چھینک آئی تو ٹوپی اتار کر جلدی سے انہوں نے منہ پر رکھ لی کہ اس سے آواز کم ہو گئی. تو بار کیپ اپنی طرف سے آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے ملحوظ رکھے ان آداب کو. اور سلام کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کے لیے سلام اللہ پاک نے جنت کا کلام عطا فرمایا ہے. یہ جنت کا کلام ہے, جنتیوں کا کلام ہے, دنیا میں اللہ پاک نے مومنوں کے لیے اتارا ہے. السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ کم سے کم کا ہے, اور زیادہ سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. اس کے جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. اور اس طرح سے ایک طرف سے سلام کریں اور دوسری طرف سے جواب دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتے ہیں. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک آتی کہ ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے, اور ویسے میں نے اندازہ لگایا, کافی غور و فکر کیا تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد براہ راست آپ کے تربیت یافتہ وہ خود بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام کرنے میں سبقت لے جانے کی کوشش نہ کریں کہ ادب کے خلاف ہوگا, اس لیے آپ ہی پہل کیا کرتے تھے.
اور اس طرح سے آپ نے یہ بھی تعلیم دی ہے سلام کے لیے، یہ سلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اسلام کا شعار ہے اور اس میں تکبر کا ازالہ اور علاج ہے۔ فرمایا ہے کہ سوار جو ہے اس کو چاہیے کہ پیادہ کو سلام کرے اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور اس طرح سے بڑے جو ہیں وہ بچوں کو سلام کرے۔ یہ نہ سوچیں کہ جی میں بڑا ہوں یہ بچہ ہے میں کیوں سلام کروں، تو اس لیے یاد رکھیے کہ ایسا نہیں۔ سلام ایسی تعلیم دی ہے آپ نے کہ اس میں علاج ہو جاتا ہے تکبر کا، جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس سے جو کھڑے ہو کر جا رہا ہے اس کو چاہیے وہ سلام کرے۔ اور اس میں ایک واقعہ سناؤں، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں فرمایا ہے کہ ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک صاحب ڈبے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صاحب بہت لمبی داڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دے دیا۔ برابر میں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے داڑھی منڈے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ واہ صاحب آپ نے کمال کر دیا کہ میں مسلمان ہوں مجھے سلام نہیں کیا آپ نے، اور یہ سکھ ہیں ان کو سلام کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی شکل صورت سے مجھے لگا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ان کی شکل صورت سے لگا کہ مسلمان ہیں اس لیے میں نے انہیں سلام کر لیا۔ تو یہ شعار ہے، اور خود داڑھی بھی یہ شعار ہے اسلام کی، اور بہت زبردست پہچان ہے مومن مسلمان کی۔ تو بہرحال اس طرح سے، اور ایسے لطیفہ بھی ہوا ہے کہ بعض جگہ عرب علاقوں میں جمعے کے دن سکھ وغیرہ جو کام کرتے ہیں ملازمتیں وغیرہ، تو متوقع لوگ کہتے ہیں چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، صلاۃ صلاۃ صلاۃ۔ تو وہ ایک سکھ تھا وہ جانے لگا دوسری طرف، اس نے کہا کدھر جاتا ہے، نماز کے لیے چلو مسجد۔ اس نے کہا کہ میں مسلم نہیں ہوں۔ اس نے بولا کیسے نہیں ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے مسلم کیسے نہیں ہے، تیرا تو باپ بھی مسلم ہے۔ اور اس کو دھکیلتا دھکیلتا مسجد میں پہنچا دیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا کہ بھائی آج تو متوقع نے زبردستی نماز پڑھوائی دی، میں نے مسجد کا کبھی رخ نہیں کیا تھا لیکن متوقع ڈنڈے کے طور پر لے گیا مجھے۔ تو بہرحال یہ مومن مسلمان کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست مہربانی ہے جس کو توفیق نصیب ہو جائے۔ ہم آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت اختیار کریں، آپ کی سیرت اپنائیں، اور دونوں جہان میں سرخ رو اور معزز اور محترم ہو جائیں۔ سلام کے لیے فرمایا کہ پہچانتے ہو جب اور نہیں پہچانتے ہو جب، مسلمان آپس میں سلام کو رواج دیں۔ اسی طرح سے بات آ گئی ہے تو عرض کرتا ہوں، کافی دن کے بعد یہ مضمون پھر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ گھر والوں کو سلام کیا کریں، آتے بھی اور جاتے بھی۔ جب گھر میں داخل ہوں دروازہ کھولنے پر جو بھی گھر کے افراد میں سے سامنے آئیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کو سلام کر لیں، اور اندر داخل ہو کر اور بھی جو افراد خانہ ہیں ان کو بھی سلام کر لیں۔ اسی طرح جب نکلنے لگیں تو واپسی پر بھی گھر والوں کو سلام کر کے نکلیں، اب بسم اللہ توکل تو علی اللہ بھی پڑھ لیں، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ تو غرض کے بہت بڑی تعداد ہے ہم مسلمانوں میں کہ جو اس سنت کے تارک ہیں، اور یہ سنت ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے متروک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کی سنت کو زندہ کریں، گھر والوں میں شرمائے نہیں، اور اس طرح سے جہاں کہیں ایسا مقدس رشتہ ہے کہ وہاں شہوت کا کوئی معاملہ نہیں، تو سلام کے بعد مصافحہ کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اولاد ہے اپنی، اس سے ہاتھ ملانا، بیوی ہے اس سے ہاتھ ملانا، والدہ ہیں والد ہیں ان سے ہاتھ ملانا، یعنی بیٹی جو ہے اپنے والد سے ہاتھ ملائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ غیر آدمی کے ساتھ میں ہاتھ ملانا درست نہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے گھر والوں میں جا کر سلام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے آپ کے لیے بھی، جو عام طور سے میں نے اندازہ لگایا کہ متروک ہے۔ شرماتے ہیں گھر والوں کو کیسے سلام کریں، تھوڑے دن ہمت کرنا اور اہتمام کرنا اور اس سنت کو زندہ کر لینا، اس کے بعد پھر پکا معاملہ ہو جائے گا، بلا تکلف سلام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام اقرا والے حضرات کو جنہوں نے مدارس اقرا کھولے ہیں کہ وہاں بچوں کو ایسا پکا سکھا دیتے ہیں، کھانے کی دعائیں، سلام، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی، اترنے کی، اور اس طرح سے ایسا پکا کر دیتے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ قرآن سے پڑھتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم لطیفہ سنا کرتے تھے، لیکن بہرحال اب تو یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے، مشاہد ہے کہ بچہ جو ہے وہ گھر میں آتا ہے یا ہم سے بھی کوئی بچے اقرا کے ملتے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں کو باپ کو گھر والوں کو سب کو سلام کرتے ہیں. استاد پوچھتے ہیں گھر میں سلام کیا تھا؟ تو سچا بچہ جو ہے وہ بول دیتا جی کیا تھا، تو خوش ہو کے کہتے ہیں ٹھیک ہے پکے رہنا اس میں، جو نہیں کرتا تو وہ چپ ہو جاتا، اس کو دو چار چپت لگاتے ہیں کہ آئندہ نہیں کیا تو پھر پٹائی ہوگی، تو وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. جب وہ شروع ہو تو گھر والوں کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ بچہ ہو کر سلام کرے، ہم بڑے ہو کر سلام نہیں کرتے. تو اس طرح اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ گھر میں دین آنے کا سامان ہو جاتا ہے. لطیفہ یہ تھا، ہم جب طالب علم تھے اور چھوٹی عمر کے تھے تو سنا کرتے تھے کہ قاری صاحب تھے، ان کی پگڑی میں آگ لگ گئی کسی طرح، تو لڑکا جو تھا اس کو وہ قراءت سکھایا کرتے تھے اور محنت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ مشق کر کر کے اس کو قراءت سکھاتے تھے. تو بچہ جو تھا اس نے کہا کہ یہ قراءت ہر جگہ ہی بولنی پڑے گی. اس نے بڑے لہجے کے ساتھ اور جمع کے کہا جناب قاری صاحب آپ کی پگڑی میں آگ لگ گئی ہے. قاری صاحب نے ایک دب دیا، اس میں بھی قراءت کی ضرورت تھی، جلدی بتانا چاہیے تھا کہ آپ کی پگڑی میں آگ لگ گئی. تو بہرحال آج کل تو بچے سلام میں بھی قراءت کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال سلام کو ہم آپ رواج دیں اور آپس میں مسلمان بھائی ایک دوسرے کو سلام کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ اتنا بھی عرض کروں کہ جب مسجد میں آتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی آدمی خالی بیٹھا ہوگا، جب آپ دے دے گا تو قدرے آواز سے سلام کر لیا کریں، اور اگر آپ کو اندازہ ہو کہ سبھی مطلوب ہیں نماز میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں، تو اس صورت میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آیت تک علیہ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین. بعض آدمی جو مسجد میں آتے ہیں اور بلا تکلف بہت زور سے سلام کرتے ہیں، چاہے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی ایک صاحب آتے تھے، وہ چلے گئے کسی اور علاقے میں، تو جماعت ہو رہی ہوتی تھی، تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ اندر داخل ہوتے بڑے دروازے میں اور زور سے سلام کرتے السلام علیکم. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، موقع کو ضرور دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے بعض مواقع کہتے ہیں کہ آدمی نظر کترا جائے سلام نہ کرے، کسی کو دیکھا ہے تنجے میں مطروف ہے وہ تو اس کو سلام نہ کرے، کھانے میں مطروف ہے تو سلام نہ کرے، کھانا کھانے والے کھا رہے ہیں لیکن ایک آدھ آدمی فارغ بیٹھا ہے تو پھر سلام کر لے اس نیت سے کہ جو کھانے میں مطروف نہیں اس کو سلام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ وضو وغیرہ میں بھی آدمی کو چاہیے کہ احتیاط کرے نہ کرے سلام. بہرحال ان مواقع کے علاوہ کوئی موقع اور ہو تو پھر اس میں سلام کر لینا چاہیے. اسی طرح سے مسافہ کے سلسلے میں بھی بعض حضرات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بھی بعد مواقع کہتے ہیں کہ وہاں مسافہ نہیں ہے، آدمی کے ہاتھ میں سامان ہے تو مسافہ کی ضرورت نہیں، ہاتھ گندے ہیں تو نہیں ضرورت نہیں. لیکن آدمی بے بس ہو جاتا ہے کہ اگلا آ کے لپٹ ہی گیا، ہاتھ ملانے ملانا چاہتا ہے تو پھر یہاں سے ہاتھ دینا پڑتا ہے کہ یہاں سے پکڑ لے، کیا کرے ہاتھ گندا ہے یا مطروف ہے. تو بہرحال ایسے مواقع پر مسافہ سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح محفل میں بعض جگہ ایسے آتے ہیں تو آدمی آدمی سے ملاقات کرتے ہیں جو میرے محفل ہیں، بس ان سے ہاتھ ملا لینا چاہیے اور بس سمجھے کہ تب کی طرف سے کافی ہو گیا، سلام زور سے کر لے جو ایسی محفل ہو جہاں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور ہاتھ ایک جو میرے محفل ہیں ان سے ملا لے، ایک ہاتھ سے ملا کے بیٹھ جائے. سب سے ملانے کے تکلف میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گر پڑتا ہے، جگہ نہیں ہے لیکن وہ بیچ میں گھس گھس کے جا رہا تھا کہ دھکا لگا گر گیا. اور اسی طرح سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے تو اس صورت میں مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ آدمی ہل نہیں پا رہا ہے اور اس کو ہاتھ ملانے کے لیے بڑا آگے جھکنا پڑ رہا ہے، تو موقع محل کو دیکھ لینا چاہیے. اس ذیل میں ایک بات اور بھی عرض کروں، ابھی آتے ہوئے بھی ایک صاحب نے ہاتھ ملایا اور بڑی زور سے ہاتھ دبا دیا. بعض نوجوان ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں جان نکال دیتے ہیں، مسافہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ملائمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، دبانے کی جو ہے نا یہ تکلیف دینا ہے. بعض بعض وقت آدمی خوشی میں آ کر اتنی زور سے ہاتھ دبا دیتے ہیں کہ جان نکال دیتے ہیں. تو اس لیے مسافہ تو در حقیقت ہاتھ ملانے کا وہ ہے اور ایک ہی دفعہ ہے، دونوں طرف سے دونوں ہاتھ ہوں اور اس طرح سے مسافہ کریں یہ ہے سنت. اور دبانا وغیرہ جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے بعض وقت ایزا کا سامان ہو جاتا ہے. اس لیے خاص طور سے بزرگوں سے ہاتھ ملانے میں بڑی ملائمت کی ضرورت ہے, اور آدمی ایسے نرم ہاتھ سے ملائے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہاتھ دبا دیتے ہیں بعض وقت اور اس طرح سے وہ بولتے تو نہیں, لحاظ کی وجہ سے ہم ابھی آتے ہوئے بھی ایک نوجوان نے ہاتھ ملایا ابھی دروازے میں, اس نے میری جان نکال دی, یہ نیچے کی ہڈی بڑی زور سے دبا دی. تو اس لیے ذرا نرم ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں جب مسلمان بیمار ہو یا کسی اور بلا میں مبتلا ہو اس کی مدد کرے, اگر وہ تنگ دست ہو یا قرض دار ہو اور اپنے اندر قدرت نہ ہو, اپنے اندر قدرت ہو تو مال سے اس کی مدد کرے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ کر اس سے دور ہو جاتے ہیں, اور جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیماری یا کسی اور تکلیف میں اس کی خبر لینے جاتا ہے تو وہ جنت خرید لیتا ہے, اور جب خبر لے کر لوٹتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس طرح سے بیمار کرسی اور عیادت یہ سنت ہے, اور آدمی کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کی گنجائش ہے تو حقیقت میں اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی خدمت کرنا, ہاتھ بٹانا, اس کی ضرورت پورا کرنا بہت بڑا ثواب ہے. میرا اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, احسان ہے جس پاک پروردگار نے سوچ کا ایسا انداز کیا اور یہ سوچ عطا فرمائی, اور میرے بزرگوں کی تربیت ہے اور ان کی تعلیم. اللہ تعالیٰ میرے سارے بزرگوں کو میرے والدین سمیت درجات عالیہ عطا فرمائے کہ دل اتنا چاہتا ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کی ہر طرح سے خدمت کروں, خاص طور سے کسی کو کھانا کھلا کر اور پانی پلا کر بڑا دل خوش ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ حالات ایسے ہیں آج کل کے کہ لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا, تو جہاں یقین سے معلوم ہو جائے کہ واقعی میں ضرورت مند ہے تو پھر بہت ہی اچھا ہے اور کوئی مذاقہ نہیں. لیکن آدمی بناوٹی ہو اور وہ ڈرامے بازی کرتا ہو, کہانی سناتا ہو, تو پھر اس سے جان چھڑانا ہی بہتر ہے, اور تھوڑا بہت دے دیتا کہ جان چھوٹ جائے, ورنہ مانگنے والے بتیرے عنوان سے مانگتے ہیں اور وہ حقیقت میں ضرورت مند نہیں ہوتے. بہرحال جو ضرورت مند ہو تو اس کو تو کھانا کھلانا, پانی پلانا, اس کو کپڑے پہنانا بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ نصیحت بہت زیادہ تاکید کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور بہت ہی زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہے, مستورات خصوصاً سن لیں اور مرد حضرات بھی عموماً سن لیں کہ آج کے دور میں ایسے زبردست خطرات لاحق ہیں کہ بہت سی عورتیں ڈاکو ہوتی ہیں اور ڈاکوؤں کی وہ فرد ہوتی ہیں, عنوان محبت جو ہے اختیار کر کے وہ کسی دروازے پر پہنچتی ہیں اور وہاں جا کر کبھی تو نماز کا عنوان ہوتا ہے, جی بی بی ذرا نماز پڑھ لوں, نماز کا وقت جا رہا ہے, کبھی شلوار الٹی پہن رکھی ہے, بی بی شلوار الٹی پہن کر نکل گئی تھی ذرا سیدھی کر لوں, اور کبھی ایسا کہ پیاس بہت لگی ہے بی بی پانی پلا دو, وہ اندر بٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد مختلف عنوان ہوتے ہیں. تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے, وہ چکر کھا کے گر جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹوں کو بلا دو, میری حالت خراب ہو گئی, اور وہ موبائل پر فون کر کے اپنے کارندوں کو بلوا کے اور سارے گھر کا صفایا کر جاتے ہیں. اس لیے بہت تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں سب کو, کبھی بھی اس طرح سے کوئی پانی مانگنے آئے تو آپ بہت ہوشیار رہیں, بیدار رہیں, اور اس طرح سے ان کو گھر میں کبھی نہ آنے دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پانی مانگ رہی ہیں یا مانگ رہے ہیں اور آپ کو ترس آ گیا تو دروازہ کھلا ہوا چھوڑ کر مت لوٹیے, کنڈی لگا کر لوٹیں آپ. اکثر گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کنڈی لگائے بغیر مروت میں کہ اب باہر کھڑے ہیں یا کھڑی ہیں, کنڈی کیا لگاؤں, شرم معلوم ہوتی ہے, بس دروازہ کھلا چھوڑنا ہی غضب ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک بڑی بھی ایک مکان میں داخل ہوئی اور انہوں نے یہی عنوان اختیار کیا, جی نماز کے وقت جا رہا ہے, نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا ہاں وضو کر لیجئے, نماز پڑھ لیجئے. ساتھ میں ایک بیگ تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑی بھی جو ہے ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے, جن صاحب کو بھی ملے فون نمبر پر فون کر دیں. گھر والوں نے کہا کہ یہ تو بیچاری ہے نا, ان کا دماغ صحیح نہیں ہے, بھٹک گئی ہوں گی, گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے, انہوں نے اٹھا کے فٹافٹ فون کر دیا. بڑی بھی ابھی نماز میں تھی کہ دروازے پر بیل بج گئی کہ جی وہ ہماری والدہ ادھر آئی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں نے فون کیا کہ ہاں ہاں وہ نماز پڑھ رہی ہیں. اچھا ہم اندر آ رہے ہیں ذرا آپ لوگ ایک طرف ہو جائے, یہ کہہ کے انہوں نے سارے کمال بنا کے اینڈ اپ کر کے سب چھین چھان لیا تھا. تو بہرحال یاد رکھیے بہت زیادہ خیال اور احتیاط کی ضرورت ہے. ایک میرے دوست تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا گلبرگ میں, وہ رہا کرتے تھے اسی طرح. دوپہر کے وقت میں دو تین عورتیں داخل ہوئیں, انہوں نے کہا بیوی پانی پلا دو, بہت پیاس لگی ہے, گلا خشک ہو گیا, کانٹے پڑ گئے. انہوں نے کہا چلو, وہ دروازہ کھول کے اور واپس جو پلٹی تو پیچھے پیچھے کچھ محسوس ہوا سایہ تھا. انہوں نے جو مڑ کے دیکھا تو اتنی دیر میں وہ خنجر تیار کر چکی تھی. انہوں نے کہا آواز مت نکالنا ورنہ ابھی جانتے مار دیں گے ہم. تین عورتیں چار عورتیں تھیں ایسی سنڈی مسنڈی, وہ بیچاری گھبرا گئی, بچیاں اندر تھیں, سارے زیورات وغیرہ چلے گئے اور وہ ایسی دہشت زدہ ہوئی کہ جب میاں آئے تو انہوں نے کہا آج کی رات بھی اس گھر میں نہیں گزارنی ہے, کہیں اور چلو. تو بہرحال اللہ پاک ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. دوسرے دل میں کسی کی مدد کرنی ہو آپ کو تو باہر ملا ہے اس کو کبھی بھی اپنا گھر مت دکھائیے ورنہ آپ کو بہت پریشانی ہو جائے گی. ہم خود بھگت چکے ہیں اور ہمارے ایک نمازی تھے ان کو جیسے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, وہ بھی شریک محفل تھے, نصیحت یاد رہی. ایک دن ایک صاحب ملے کہنے لگے جی آٹا دلا دیں, انہوں نے کہا کہ گھر چلو گھر سے دے دیتا ہوں. انہوں نے گھر دکھا دیا, اس کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ امام صاحب آپ نے صحیح کہا تھا. وہ ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں آپ اس چلے جاتے ہیں پیچھے آ جاتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا آٹا دینے کا سامان دینے کا, آپ سامان دے دیں. گھر والوں کو تنگ کر دیا. اور دوسرے یہی خطرات جو میں نے عرض کیا یہ بھی خطرات رہتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ڈاکے کا مطلب نہ ہو, تو اس لیے بہت ہوشیار رہیے. گھر کا دروازہ کبھی کسی کو مت دکھائیے, جو کچھ دینا دلانا دور دور دے دلا کے فارغ کر لیں اور بہت زیادہ سوچا کریں اور ہوشیار رہا کریں. ابھی تین چار دن پہلے کی بات ہے, آئے دن ایسے واقعات آپ حضرات کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, کہ ایک دوست نمازی ہمارے وہ آئے ایک اپنے دوست کو لے کر, یہ چند دن پہلے کی بات کرتا ہوں, تو عشاء کی نماز کے بعد ملے, سلام دعا ہوئی, کہنے لگے جی آج ان کو ایک ملنگ مل گئے تھے. میں نے کہا کہ وہ کیا کر رہے تھے, کیا کیا انہوں نے؟ کہنے لگے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے یوں دکھایا یوں کیا, اس پہ کلمہ لکھا تھا, یہ تھا وہ تھا, وہ پوری داستان سنا دی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا وہ صدقے کے پیسے دو. تو میں نے ہنس کے پوچھا کہ کتنے پیسے دے دیے؟ کہنے لگے تھوڑے دیتے. میں نے کہا پھر بھی کتنے دے دیے؟ کہنے لگے 900 روپے تھے میرے پاس, 900 کے 900 دے دیے. وہ مسمریزم ایسا مارتے ہیں کہ آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے. بعض وقت اس سے بڑے فراڈ بھی ہوتے ہیں کہ مسمریزم پورے گھرانے پر کر دیتے ہیں اور گھرانے کو پورے کو لوٹ کر لے جاتے ہیں. اس کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھا کریں تاکہ ان کے اثر نہ ہوں. تو میں اپنا واقعہ سنا رہا تھا ابھی تین چار دن پہلے, ایک دکان پر آدمی, میری دکان پر ایک آدمی آیا لمبا تڑنگا, اور اس نے سوال کیا, میں نے اس کو 2 روپے دے دیے. پھر کہنے لگا کہ چاول کے لیے پیسے دو. اور وہ پڑھتا تھا, میرے ساتھ بیٹھے تھے, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا ابھی تم دیکھو یہ میرے اوپر مسمریزم مارتا ہے. اس کو جیسے دور سے دیکھا میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ پڑھتا تھا کچھ اور پھونک مارتا تھا باقاعدہ, اس کے ہونٹ موٹے ہوتے تھے ایک دم غبارے کی طرح, پھر پھونک, پھر پڑھتا تھا, پھر ہونٹ موٹے ہوتے تھے پھر پھونک کرتا تھا. تو میں نے کہا یہ مسمریزم مارتا ہے. میں آیت الکرسی پڑھتا رہا, میں بھی پھونک مارتا رہا, اور بالآخر وہ کہنے لگا کہ چاول کے پیسے دو. میں نے کہا یہ آپ کو دے دیے, چائے پیے اور خوش رہیں, بس چاول لینے تو کل آنا. بڑا غصے میں گھورا گھارا اس نے کافی زور مارا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, آیت الکرسی کی برکت سے اس کا مجھ پر اثر نہیں ہوا, بالآخر وہ جھک مار کے چلا گیا. ورنہ لوگوں کی جیبیں صاف کر لیتے ہیں اس طرح سے اور بے بس کر دیتے ہیں. تو آپ حضرات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات یاد رکھیں اور خیال رکھیں. کافی دن پہلے اسی طرح سے یہ ملنگ قسم کا آیا میرے پاس, اس کو چائے پلا دی, پھر وہ کہنے لگا صدقہ دو, یہ کرو وہ کرو, 5 روپے دے دیے اس کو. اس پر وہ بہت زیادہ پھیلنے لگا, میں نے کہا کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس نے بھی بڑا زور لگایا اڑی چوٹی کا, پھونک ماری کافی زیادہ, لیکن اثر نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کا فضل رہا. تو جاتے ہوئے غصے میں پڑوس کی دکان کا بورڈ پھینکتا ہوا چلا گیا. کہنے لگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, اللہ میاں کا فضل ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے یاد رکھیے کہ بتانے کا مقصد ہے کہ ایسے قسم کے لوگوں سے بچیے, اور جو بے شک ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرنا بڑا ثواب کا کام. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حرمین شریفین کے سفر میں کوئی مجھے کھانے کے لیے کہہ دے تو میں اس کو دل و جان سے پورا کرتا ہوں، تہدی سے نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں، کوئی بڑائی کے لیے نہیں، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ میرے دل میں اللہ پاک نے ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، اور اس طرح سے اگر کوئی مجھے مل جاتا ہے کہ جی کھانا کھلا دیجئے تو میں کہتا ہوں چلو میرے ساتھ، ہوٹل میں بٹھا دیتا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ممکن جو ہوتا ہے کھانے اس کو دلوا دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ میرا ایک شاگرد ہے، اس نے کہا کہ جی مجھ سے ایک دفعہ وہ عمرے کو گیا تھا، کسی نے سوال کیا، میں نے کہا کہ میں تمہیں 6 ریال کہا یا 7، اس سے زیادہ کا کھانا نہیں دوں گا۔ میں نے کہا یار تم عجیب آدمی تھے، ایسی سرزمین پر ثواب لوٹتے ہیں تو اتنے 6-7 ریال کی قید لگا دیتے ہیں، ہمیں پوچھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک صاحب ملے، عربی تھے، کسی علاقے کے، کہنے کا کھانا کھانا ہے، میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اس کو لے گیا ہوٹل میں، لے جا کر وہاں اس کو بٹھایا، وہاں اس کو تکے دلائے، سالن دلایا، روٹی دلائی، چاول دلائے، بوتل دلائی، پانی دلایا، سب کچھ دلایا، کافی ریال ہو گئے۔ اب وہ حیران تھا کہ آدمی 2 ریال نہیں دیتا کوئی، اور یہ برابر دیے جا رہے ہیں۔ بعد میں نے کہا بس کھانے کے بعد دعا کرنا۔ سیٹ کو کہا، میں نے کہا آپ یہ بل بنا کے بتا دیں کتنے پیسے ہوئے، یہ مجھ سے لے لیں، آپ یہ کھا لے گا، آپ اس کو سب چیزیں دے دیں۔ ایک صاحب تھے مدینہ منورہ میں، ان کا ہوٹل تھا، وہاں ایک دن ایسا ہوا کہ زہر کی نماز کے بعد ہم کھانا کھانے جایا کرتے تھے، وہاں 7-8 سوالی کھڑی تھی اور کھڑے تھے، تو میں نے گن کر ان سے کہا کہ آپ اتنے کھانے باندھ دیں۔ وہ کہنے لگے اجی صاحب چھوڑیے، آپ یہ تو ایسے ہیں نا، آتے رہتے ہیں اور یہ تو ایسے وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ دے دیجئے، آپ کو کیا مطلب، بھائی ثواب ہی تو لینا ہے ہمیں، اور ہم نہیں کھلائیں گے تو کوئی اور کھلا دے گا، اللہ میں پیٹ تو بھرے گا جتنا پیدا کیا ہے، ہمیں ثواب لے لینے دیں۔ اس دن وہ بہت ناراض ہوئے میرے اوپر، اور پھر انہوں نے غصے کے اندر وہ تھیلیوں کے اندر کھانے بنا دیے سب اور مجھے دے دیے، میں نے سب کو ایک ایک دے دیا، وہ جھولی پھیلا کے دعا دیتے ہوئے دیتی ہوئی چلی گئی۔ بعد میں ان کے ہماری ایسی دوستی اور محبت کا معاملہ ہو گیا کہ میں جب ان کے یہاں جاتا تھا تو وہ کھڑے ہو کر کاؤنٹر سے باہر آ کر ملا کرتے تھے، اور ایک دعوت جو ہے وہ ان کی طرف سے میری ہوتی تھی، کہتے تھے آپ کی ایک دعوت۔ اب وہ دور چلے گئے، ادھر ہمارا جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تلاش کرنی مشکل ہوتی ہے، کھجور بازار کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال اس طرح سے کھلانے پلانے والے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک دفعہ میں زہر کی نماز کے بعد ہی لوٹا تھا، 3 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور وہ بچا کھچا کھانا نہ جانے کہاں سے لے کر آئے تھے، ایک آڑ میں وہ بیٹھ کر کپڑا بچھایا، انہوں نے کاغذ بچھایا اور اس میں وہ باٹا باٹی کر رہے تھے، دیکھ کے بڑا ترس آیا اور بڑا خیال گزرا۔ ان کو ریال دیے، سر پر ہاتھ پھیرے، اور وہ اس قدر خوش ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ریال بھی مل رہے ہیں اور اس قدر پیار بھی مل رہا ہے، کہ یا اللہ تیری شان ہے، ایسے پیارے آقا کے دربار کے یہ بچے، ہم لوگوں کی قسمت کہ ہم لوگ ان کی خدمت کر لیں۔ تو بہرحال وہاں پر اور بھی زیادہ جذبہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے اگر کہے تو میں اس کی خدمت کروں، اور بہت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی سوال کا اس لحاظ سے، غربت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دل چاہتا ہے ادیا کر دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا اور اس کا کرم ہے۔ 2-3 سال پہلے ایک حاجی صاحب تھے انڈیا کے، مدراس کی طرف کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی وہ انڈیا ڈسپنسری کس طرف ہے، میں نے کہا آئیے میرے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ راستے میں ہم چلے تو ایک جگہ ایک صاحب کھوکا لگائے ہوئے، اس کے اوپر کھجوروں کی تھیلیاں بیچ رہے تھے پیک 5-5 ریال کی۔ انہوں نے تھیلی دیکھی، پوچھا کتنے کی، وہ کہنے لگے 5 ریال کی، وہ چھوڑ کے چلنے لگے۔ میں نے کہا حاجی صاحب لے لیجیے، رہنے دیجیے۔ انہوں نے ایک تھیلی اٹھا کے ان کو دے دی، میں نے کہا ہماری طرف سے آ دیا۔ پھر ایک اور اٹھا کے دے دی، میں نے کہا ہماری طرف سے آ دیا۔ پھر ایک اور اٹھا کے دے دی، میں نے کہا ہماری طرف سے آ دیا، لے جائیے یاد کریں گے آپ۔ اب وہ بڑے حیران ہو گئے کہ بھائی میں نے ان سے راستہ پوچھا اور یہ ساتھ میں لٹا بھی رہے ہیں۔ بہت غور سے دیکھنے لگے، میں نے کہا بس آپ دعا فرمائیے گا، اللہ قبول فرمائے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جہاں مواقع ایسے ہوتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ کی مہربانی ہے جو دل ایسا عطا فرمایا ہے، اور بخل سے آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مال سے محبت کر کے وہ کہاں لے جائے گا اسے، اور اس طرح سے نہ اس کے کام آئے گا وہ اور نہ کسی اور کے کام آتا ہے۔ پچھلے مضامین میں آپ کو جو تفصیل سنائی اس میں جلدی جلدی سنا دیے، تو اس میں کنجوسوں کا بھی ذکر تھا کہ آدمی بخل اور کنجوسی سے بچے، تمہارے ایک دوست تھے ٹیلر ماسٹر، وہ کہا کرتے تھے کہ کنجوس تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک کنجوس اور دوسرا کنجوس مکھی چوس اور تیسری قسم تھی کنجوس مکھی چوس چھپر کا پھوس۔ اس کی مثال جو ہے پرانے حضرات نے افیمچوں میں دی، تین افیمچی تھے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ آپس میں مل کے بات چیت کی کہ بھائی کیا حال ہے تمہارا خرچ ورچ کرنے میں۔ انہوں نے کہا میں بہت کفالت سے اور بہت ہی کفایت سے وقت گزارتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا کرتے ہو، کہنے لگا ایک چٹانک گھی لیا اور بوتل میں اس کو رکھ لیا ہے، اور جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو اس میں سے انگلی مار کر اور وہ گھی ساری روٹی پہ چپڑ لیتا ہوں۔ دو نے کہا کہ تو بڑا زبردست ہے نا، فضول خرچ ہے، انگلی مار کے اس میں سے اتنا گھی نکال لیتا۔ دوسرے نے کہا ارے تو کیا کفایت شعاری کرے گا، کفایت شعاری تو میں کرتا ہوں۔ ان دونوں نے پھر پوچھا اس سے کہ تو کیا کرتا ہے، اس نے کہا میں نے ایک تولہ گھی بوتل کے اندر لے لیا ہے اور جب کھانے بیٹھتا ہوں تو ماچس کی ایک تلی سے اس میں سے نکال لیتا ہوں، روٹی پر رگڑ لیتا ہوں۔ اس نے کہا تو بھی ہے نا بڑا فضول خرچ ہے، مجھے نہیں دیکھتا، کفایت شعار تو میں ہوں۔ ان دونوں نے کہا کہ بھائی تو کیا کرتا ہے، اس نے کہا ایک تولہ گھی لے کر میں نے بوتل کے اندر رکھ لیا ہے، جب روٹی کھانے بیٹھتا ہوں بوتل سامنے رکھ لیتا ہوں، نوالا توڑتا ہوں، شیشی کو دکھاتا ہوں اور کھا جاتا ہوں، میرا گھی جوں کا توں ہے۔ تو ایک ہے کنجوس، ایک ہے کنجوس مکھی چوس، اور دوسرا ہے تیسرا ہے کنجوس مکھی چوس چھپر کا پھوس، یعنی بدن میں بھی نہیں ڈالتے اپنے، تو ظاہر ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے آدمی بخل سے بچے، یہ بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے آدمی کے اندر، کہ پیسے سے محبت ہو، اللہ رسول سے محبت نہ ہو اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے دم نکلے۔ اور مشہور ہے پرانے حضرات نے کہا ہے کہ چمڑی چلی جائے چمڑی نہ جائے، اور حقیقت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ ہم نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہمیں یقین آیا کہ واقعی میں چمڑی جانے کے لیے کوئی ملال نہیں، لیکن دمڑی نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سخاوت عطا فرمائے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے لیے ہے کہ آپ موسلادھار بارش سے بھی زیادہ فیاض تھے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی اس طرح سے کارہائے خیر کے اندر خوب حصے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جائز جو مقامات ہیں وہاں خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔